بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 15 نومبر 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں حقیقت شہادت کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ آج عاشورہ محرم ہے. اسلامی کیلنڈر، اس کے حوالے سے جو سال کا پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام. اگرچہ ہم کہتے تو یہ اسلامی ملک ہے، لیکن ہمارا پورا نظام جو ہے وہ انگلش سسٹم کے تحت، ان کے سولر کیلنڈر کے تحت چلتا ہے. ضمنی طور پر اخبارات میں آ جاتا ہے کہ ہاں، آج فلاں تاریخ جو ہے وہ ہجری، سن ہجری کے اعتبار سے فلاں تاریخ ہے. لیکن اگر کسی مسلمان سے آپ پوچھیں کہ یہ کون سا سن ہجری چل رہا ہے، تو میرا خیال ہے 100 میں سے کوئی ایک آدھا ہی بتا سکے گا. ہاں، رمضان آتا ہے، حج آتا ہے، اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے. 10 ذوالحجہ کو جو ہے وہ بہرحال عید قربان ہے. تو ان چند حوالوں سے اسلامی مہینوں کا بھی ایک تعارف جو ہے وہ کم سے کم اس حد تک برقرار ہے. اور عاشورہ کے حوالے سے تو لوگ خوب جانتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے اور یہی آج 10ویں محرم ہے، لہذا لوگ توقع کر رہے ہوں گے کہ اسی اعتبار سے، اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، کیونکہ 10ویں محرم اس کے حوالے سے جو اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی المناک واقعہ ہے، وہ اس کے ساتھ ملحق ہے اور اس کا ذکر بہت کثرت سے ہوتا ہے، بہت کثرت سے ہوتا ہے. دیکھیے، عاشورہ محرم جو ہے، پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ محرم میں یہ عظیم شہادت جو ہوئی ہے، نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ، جو کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری فیملی اور بچے بھی بڑی تعداد میں، اور یہ سب کیا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خانوادہ ہے. تو اس سے بڑی مسلمانوں کے لیے اذیت والی بات کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی شک نہیں. لیکن یہی محرم کا پہلا مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. یعنی اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہی ایک بڑی عظیم شہادت سے ہو رہا ہے، یکم محرم الحرام. اور کون ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ لو کان بعدی نبیا لکان عمر. جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا اور کس انداز سے ساتھ دیا، یہ دو تھے جو آپ کے دائیں بائیں ہوتے تھے. چنانچہ احادیث میں ملتا ہے کہ صحابہ نے جب وہ آیت نازل ہوئی کہ وشاورہم فی الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے بھی مشاورت کر لیا کیجئے. یہ اصل میں بعد میں آنے والوں کے لیے بھی تلقین تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر معاملے میں وہی سے بھی رہنمائی مل رہی تھی، لیکن یہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک کے لیے تو نہیں، قیامت تک کے لیے ہے. لہذا آئندہ جو نظام چلے گا اس میں مشاورت ہوگی. وشاورہم فی الامر، تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے سمجھا کہ ہم نے اس آیت کے حوالے سے کہ اس پر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں، تو دو ہی آپ کے اصل مشیر تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اتنی نمایاں صحابہ کے اندر بھی تو آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال ایک تو فضیلت صحابہ، اس کو بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا، اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا. اور صحابہ کے اندر جو مقام ہے اس میں جو ٹاپ کے ہیں وہ عشرہ مبشرہ ہیں، اور ان کے اندر بھی جو ہے پھر جو فضیلت کا معاملہ ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، وہ خلفائے راشدین ٹاپ پر ہیں، اور ان کے اندر بھی فضیلت اعلی سبیل ترتیب، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. تو پہلے دو پر تو آتے ہی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں، اور ان کے ذریعے اسلام کو جو تقویت ملی تھی حضرت عمر کے آنے پر، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، جب یہ ایمان لائے تھے تو کتنی خوشی کا مظاہرہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کی خوشی کا اظہار کیا تھا. اور پھر عملاً بھی جو نظام قائم کرنے کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کو اسٹیبلش کرنے میں اور اس کو اس کی اعلیٰ ترین شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنے میں، امن اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت سے کام لیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شہادت ہو رہی ہے. وہ جن کے نام سے واقعتاً قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں تھر تھری اور زلزلہ آتا تھا، عمر فاروق، عمر دی گریٹ. تو ہمارے جو اسلامی کیلنڈر کا تو آغاز ہی ہو رہا ہے یکم محرم الحرام، ایک عظیم شہادت، اور اس کے بعد یہ دسویں محرم کا معاملہ، اس سے پہلے ذوالحجہ کے مہینے کے اندر حضرت عثمان کی شہادت ہو رہی. تو اقبال نے جو کہا نا کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. تو یہ تو داستان حرم جو ہے وہ انہی شہادتوں سے مزین ہے ایک اعتبار سے دیکھا جائے، اور یہ اس کا جھومر ہے. دسویں محرم کے حوالے سے بھی ایک بات جان لیجئے، ایک اس دن کی خاص فضیلت بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہود دسویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اور اس کی غلامی سے نجات دلائی تھی، اور فرعون کو غرق کیا تھا، فرعون اور آل فرعون کو. لہذا ہم اس میں اس دن روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہم پر ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ جو ہیں وہ تم سے زیادہ تو ہمارے ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. چنانچہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دسویں جو ہے محرم کی اس میں روزہ رکھنے کو اپنا معمول بنایا. مسنون روزوں میں سے ایک روزہ جس کی بڑی فضیلت آئی ہے وہ دسویں محرم کا ہے، اور یہ اس سے پہلے ہی یہ سانحہ تو ہو رہا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ پچاس سال کے بھی بعد، لیکن یہ کہ مدینہ آمد کے فوراً بعد ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی خاص عظمت کے حوالے سے روزے کا اہتمام، اور آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام بھی اس روزے کا اکثر اہتمام فرمایا کرتے تھے. جی، اور اس کے بعد جو ہے اس میں آپ نے اضافہ فرمایا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ ہم دو دن روزہ رکھیں تاکہ ایک فرق بھی یہود کے روزے سے ہو جائے، اور دس کے ساتھ جو ہے وہ یا تو نو تاریخ ملائی جائے یا دس کے ساتھ گیارہ تاریخ ملائی جائے، ہمارا امتیاز ہو جائے ان سے، اور عشرے کا جو اس کی عاشورہ کی جو عظمت ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار رہے، اور اس کا احترام بھی ہم کریں، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی شامل کر لیں تاکہ یہ فرق ہو. لہذا دونوں انداز سے روزہ رکھا جا سکتا. اب جب بات آئی ہے شہادتوں کی، ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں آج اس واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. ایک دو سالوں پہلے میں نے اس پر تفصیل سے بات یہاں کی بھی تھی، اس لیے کہ سانحہ کربلا کے ضمن میں یہ جو بانی تنظیم اسلامی والد محترم رحمہ اللہ کا کتابچہ ہے، اس کے اندر چونکہ بہت زیادہ افراط و تفریط کا معاملہ ہوا ہے اس کو بیان کرنے میں، اور ایک خاص ہمارا چونکہ طبقہ ہے ان کے نزدیک اس کی اہمیت کچھ وہ مرکزی حیثیت بن گئی ہے ان کے مذہب کے اندر، تو وہاں جو اصل حقیقت ہے وہ بعض وقت چھپ جاتی ہے، داستانوں کے اندر گم ہو جاتی ہے. چنانچہ اس کا پس منظر بھی کیا تھا وہ بھی جاننا چاہیے، اور اگر پوری طرح پس منظر سمجھنا ہو تو پھر اس کے ساتھ یہ شہید مظلوم کتابچہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو شہادت ہوئی ہے مظلومانہ، جن کی سلطنت جو ہے وہ اسلامی سلطنت، اس کی وسعت حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی جو ہے سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک عظیم نظام قائم کر دیا تھا اسی کے تسلسل میں آگے بڑھتا ہوا اگلے دس سالوں میں اسلامی سلطنت کی حدود اور بہت پھیل گئی تھی حضرت عثمان کے دور میں. انہیں جس مظلومانہ انداز میں شہید کیا گیا وہ بھی ایک اہم واقعہ ہے، اور وہ اصل میں ایک بہت بڑے فتنے کی وجہ سے ہوا تھا، ایک بہت بڑی سازش تھی، ایک یہودی فتنہ تھا اور بہت ہمہ گیر فتنہ تھا، اور اس کے اثرات رہے اس کے بعد میں بھی، اور انہی کے اثرات میں ایک نتیجہ یہ بھی نکلا، یہ اصل میں اسی فتنے کا ہی ایک نتیجہ تھا، یہ جو واقعہ کربلا ہوا جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ گویا کہ اس کی ایک کڑی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے. چنانچہ ان دونوں کتابچوں کو آپ ضرور مطالعہ کیجئے، اور جو لوگ بھی ان موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہوں ان تک بھی پہنچائیے. اب آئیے کہ شہادت، بات تو ہو رہی ہے شہادتوں کی، مہینہ ہے شہادتوں کا، آغاز ہو رہا ہے یکم محرم الحرام، شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. یہ شہادت کیا ہے؟ شہادت کے لفظی معنی ہے گواہی، عربی زبان میں یہ گواہی کے معنی میں آتا ہے. ویسے شہید شاہدون کا مطلب ہے کسی جگہ موجود ہونا. گواہ کون ہوتا ہے؟ جو جسے آپ کہتے ہیں نا عین چشمدید گواہ کسی واقعے کا، وہ جو موجود ہے وہی چشمدید گواہ ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ چیز اس سے جڑ جاتی ہے. ویسے شاہد حاضر کو بھی کہتے ہیں جو حاضر ہو، شاہد وہ چیز جو موجود ہے حاضر ہے. اور گواہ کے معنی میں قرآن مجید میں بہت جگہ یہ لفظ آیا ہے، عربی میں گواہ کے لیے شہید کا لفظ آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ہے، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، یہ سب میں اتمام حجت ہو رہا ہوگا بنی اسرائیل کے اوپر اور یہ عیسائیوں کے اوپر خاص طور پر، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام علیہا کو الوہیت میں شامل کر لیا، تثلیث کے اندر توحید کو تثلیث میں بانٹ کر اور وہ ایک بٹا تین الوہیت کا حامل قرار دے دیا. انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے اپنے امتیوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ الہ بنا لینا، ہمیں بھی الوہیت میں شامل کر لینا، تم نے کہا تھا، یہ ذرا ڈانٹ کا سمجھا تھا. بہرحال اس کے جواب میں جب وہ اپنی وضاحت وہاں پیش فرمائیں گے تو اس میں الفاظ یہ آتے ہیں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان میں موجود تھا، پروردگار جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اب مجھے نہیں پتا پیچھے انہوں نے کیا کچھ کیا، جب تک میں تھا میں نے ان کو راہ راست پر قائم رکھنے کی پوری کوشش کی، ان کی غلطیوں پر متنبہ کیا. تو شہید یہاں پر میں ان پر گواہ تھا، میں موجود تھا، گواہ تھا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ شہید آیا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہاں بھی ذکر قیامت کا ہو رہا. اے نبی، کیا کیفیت ہوگی اس دن کی کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے. یہاں پر شہید گواہ، وہ گواہ کس بات کی گواہی دے گا؟ یعنی ہر رسول کو اس کی امت کے خلاف گواہی کے طور پر پہلے کھڑا کیا جائے گا، اور وہ گواہ وہاں پر گواہی اس بات کی دے گا، وہ رسول اور نبی، کہ پروردگار میں نے تیرا پیغام، تیرا کلام ان تک پورا پہنچا دیا تھا، اب یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. تو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو شہید کے طور پر، گواہ کے طور پر وہاں کھڑا کریں گے ان کے خلاف، قریش کے خلاف، اہل عرب کے خلاف. چنانچہ لفظ شہید کا اصل مفہوم گواہی کا ہے. ہمارے ہاں شہید کے لفظ سے ایک ہی بات، ایک ہی تصور ذہن میں آتا ہے، اور کوئی نہ دائیں نہ بائیں، کوئی اور نہیں. ٹھیک ہے، اب وہ بھی اپنی جگہ ایک اس کا مفہوم ہے. پورے قرآن میں لفظ شہید تو جا بجا استعمال ہوا، لیکن اس معنی میں کہ مقتول فی سبیل اللہ، وہ شخص کے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، اس معنی میں شہید کا لفظ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ہے، اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140. چنانچہ یہی ہے، اب اس میں ربط کیا ہے؟ مقتول فی سبیل اللہ جو ہے وہ اصل میں اپنا خون دے کر، اپنی جان دے کر اس بات کی گواہی جو ہے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ واقعتاً خالص تھا اللہ کے لیے، اس کی زندگی کا مقصد ہی واحد یہ تھا، رب کی رضا. یہ سب سے بڑا گواہ ہے دین کا. غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد میں جس نے جان دے دی، یہ اللہ کا سب سے بڑا گواہ ہے اس زمین پر. اس نے اپنا خون دے کر گواہی ثابت کر دی کہ واقعی یہ مخلص تھا. یہ ہے کانسیپٹ. چنانچہ اقبال نے اس کو جو اشعار میں بیان کیا کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شزاں خواہی، چنا خدرا نگہداری کے باہی، بے نیازی ہا شہادت بر وجود خود، ز خون دوستاں خواہی. اس شہادت کے لفظ کو جہاں اس خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ ایک مقام بندگی ہے، وہ کچھ اور ہے، اگرچہ انسانوں سے بھی وہ مطلوب بندگی ہے، لیکن انسانوں سے اس سے بڑھ کر بھی مطلوب ہے. وہ بندگی جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہنا، اس کے آگے سر جھکائے رکھنا، یہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. عاشقی کا مقام بندگی سے ایک ہے غلام بن کر رہنا، ایک ہے کسی کے عاشق بن کر رہنا، اس میں فرق ہے. ضروری سجدہ می خواہی، یہ جو نوری مخلوق ہے فرشتے، پروردگار تجھے ان سے تو مطلوب ہے کہ یہ بس تیرے آگے سر جھکائے رکھے. یہ تو بندگی کا مقام ہے، سر جھکائے رکھو. ہم جھکائے رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کے کسی حکم کی جو ان کو دیا جاتا ہے اس کی سرتابی نہیں کرتے، عصیان کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. ویفعلون ما یؤمرون، جو کچھ ان کو حکم ہوتا ہے وہ ڈیوٹی بجا لاتے ہیں، بڑے وفادار ہیں. اسے تو فرشتوں سے تو تجھے مطلوب ہے بندگی، خدمت، اور انسان سے ذی خاکی بیش ازاں خواہی، یہ جو خاکی مخلوق تو نے بنائی ہے یہ انسان، اس سے جو تجھے مطلوب ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، اس سے تقاضا کچھ اور ہے، بندگی کا تو ہے ہی، اضافی تقاضا ہے. وہ کیا ہے؟ چرا خدرا نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا، تیری اپنی تو خود بے نیاز ذات ہے، لیکن بہرحال تجھے اپنی ذات کا احساس اس قدر ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خواہی، کہ جو تیرے سچے دوست ہیں وہ اپنی خون دے کر، خون کی اور اپنی جان کی قربانی دے کر تیری محبت کی گواہی دے سکیں، شہادت جو ہے وہ قائم کر سکیں کس بات کی؟ کہ واقعی ہم اللہ کے وفادار اور سچے اور اس کے عاشق ہیں. عاشقوں سے تو چاہتا ہے کہ وہ خون دے گے. اور یہ اقبال نے کہیں اور سے نہیں لیا، یہ قرآن مجید سے ہی مضمون لیا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ تو محبت رکھتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر آتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جو دوسری جگہ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں. یہ ہے وہ مقام شہادت. اب یہ کیوں ہے؟ یہ قتل کرنا کسے ہے اور قتل ہونا جو ہے اس کو اتنا اونچا مقام کیوں قرار دیا گیا؟ بہرحال اقبال نے تو اپنے انداز میں بیان کیا، اس میں کوئی شک شک بھی نہیں ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، گردن کٹا دی، اس سے زیادہ بڑا کوئی گواہ نہیں ہے. گواہی اس نے ثابت کر دی کہ واقعی سچا عاشق تھا اللہ کا. لیکن یہ مقام اس لیے ہے کہ رب کے سچے وفادار جو ہیں وہ پھر ان کے اندر غیرت اور حمیت ایسی ہے کہ وہ رب کی دھرتی پر باطل نظام کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ قتال کیوں ہے؟ کیا جنگ اور خون ریزی جو ہے وہ ہمارے دین میں پسندیدہ ہے؟ ایز سچ نڑنا بڑھنا، مارنا جو ہے، قتل کرنا، گردنیں اڑانا، ایز سچ تو ہرگز پسندیدہ نہیں ہے. ایک بھی ناحق قتل جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ہرگز نہیں. لیکن یہ ہے کہ رب کی زمین کے اوپر باطل قوتیں، شیطانی قوتیں، ان کا قبضہ ہو اور اللہ کے جو وفادار ہیں وہ آرام سے لمبی تان کے سوئیں، یہ وفاداری کے خلاف. اگر تمہارے پاس قوت ہے تو باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو، جو اصل میں رحمت ہے انسانوں کے لیے، اسے قائم کرو. اور وہ کامل رحمت والا نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. یہ کچھ طبقات ہیں جو اس رحمت کے رستے کی رکاوٹ ہیں، ان کے خلاف صف آرا ہو کر ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. لہذا یہی سے سمجھ لیجئے کہ اصل میں شہید کا لفظ بھی بہت استعمال ہوتا ہے. کون ہے صحیح معلوم میں جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ ایک سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اپنی وطن کی عظمت کے لیے، کوئی جہاد کر رہا ہے مال غنیمت کے لیے، کون ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل، جو شخص جنگ کر رہا ہے صرف اس لیے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، اسی کا نظام قائم ہو جائے، جو اس مقصد کے لیے قتال کرتا ہے یہ ہے فی سبیل اللہ. صحیح معنی میں شہید فی سبیل اللہ وہ ہے جو غلبہ دین کی خاطر جہاد کرتے ہوئے مارا جائے. لفظ شہید کا استعمال ویسے اس سے علاوہ بھی ہے، لیکن شہید فی سبیل اللہ، مقتول فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے جو صرف اس مقصد کے لیے ہو؟ ورنہ شہید ایک معنی میں شہادت کے بھی مراتب ہیں نا. شہید تو ایک معنی میں وہ بھی ہے من قتل دون ماله فهو شهید. ایک شخص کا مال ہے, اس کی ملکیت اللہ نے دی ہے, کوئی ناحق اس سے چھیننا چاہ رہا ہے, کوئی ڈاکہ ڈاکو آ گیا ہے اور وہ ریزسٹ کرتا ہے اور اس پہ وہ مارا جاتا ہے, یہ بھی شہید ہے. من قتل دون مال, لیکن یہ شہید فی سبیل اللہ نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں اپنے وطن کی عظمت کے لیے, عظمت سے تو اور بات ہے, حریت آزادی, آزادی انسان کا حق ہے, کوئی آ کے انہیں محکوم بنا لے, کوئی دوسری قوت آ کر زبردستی غلام بنا لے اور وہ مسلمان ہیں اور مسلمان محض اپنی آزادی کے لیے بھی جنگ کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے, لیکن یہ جہاد حریت ہے, جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو عام طور پر لوگ جو ہیں اس کے اندر خلط مبحث کر دیتے ہیں, اس بات کو سمجھ نہیں پاتے, ان چیزوں میں ایجوکیشن ہی نہیں ہے, یہ ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ ہی نہیں ہے. کبھی کوئی بحث اٹھ جائے تو اچانک سوالات پیدا ہوتے ہیں اور سوالات جو ہیں وہ تو پھر مشروم گروتھ کی طرح اٹھتے ہیں, لیکن یہ کہ ان چیزوں کے اندر ہمیں دین کا علم ہوگا تو پتہ لگے گا نا. ہم نے اس کو کبھی اہمیت دی ہو کہ دین کا علم حاصل کرنا بھی ہماری ضرورت ہے, وہ حدیث تو کوٹ کر دی جاتی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے, لیکن اس کا انتباہ کہاں کیا جا رہا ہے. اس حدیث کے اندر اس کا جو مصداق اول ہے وہ علم, دین کا علم, بنیادی علم جس کے ذریعے آپ دین پر عمل کر سکیں اور اللہ کے عذاب سے اس کی ناراضگی سے بچ سکیں. سب سے بڑا مسئلہ تو آپ کا یہ, اس کو ٹوٹلی اگنور کر کے اس کو اچسپا کا اور کر دیا جاتا. پرائمریلی اس کا مفہوم یہ ہے, یہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے, جسے ہم نے جو ہے نصاب تعلیم سے کاٹ کے پھینکا ہوا ہے. اور اگر کچھ نصاب میں تھوڑا بہت دینی کچھ چیزیں معلومات رہ بھی گئی ہیں تو اس کو بھی کھرچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ ہے وہ مقام قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ایک مقام پر یہ الفاظ لفظ آیا اس معنی میں, شہید مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں. اور اس کی جو ریلیونس ہے لفظ شہادت کے ساتھ وہ میں نے آپ کو بتا دی, اور اقبال کے اس شعر سے واضح ہو جاتی ہے کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر, ضروری سجدہ می خواہی زخاکی بے شزاں خواہی, چنا خود را نگہداری کے بائیں بے نیازی, شہادت بر وجود خود یہ خون دوستاں خواہی. یہ جو ہم شہادت رقم کرتے ہیں اپنا خون دے کر اللہ کی راہ میں کہ واقعی ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ 140 نمبر آیت جو ہے یہ کس پس منظر میں آئی ہے ذرا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اور یہ چند آیات میں نے شروع میں تلاوت بھی کی تھی, میں چاہوں گا کہ ان کا ترجمہ بھی سامنے آ جائے. یہاں ذکر ہو رہا ہے غزوہ احد کا, وہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا اور دین حق جو پوری نوع انسانی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, وہ جو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپ کے جانصار ساتھی. تو پہلا غزوہ جو ہے وہ پیش آیا, وہ غزوہ بدر تھا بڑا. اس کے بعد ایک سال کے بعد غزوہ احد. غزوہ بدر میں معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دی, غیبی تائید تھی. غزوہ احد میں مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست بھی ہوئی, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہیں تھی, اس کا بھی ازالہ کیا ہے. سورہ آل عمران میں مسلسل 6 رکوعوں میں غزوہ احد کے حالات اور ان پر تبصرہ جو ہے وہ اتنی طویل حصے کے اندر ہے, 121 سے لے کر 180 نمبر آیت تک. دادا کہ یہ 60 آیات ہیں, 6 رکوع ہیں, سارا ذکر غزوہ احد سے متعلق ہے, اسی کے حوالے سے ساری رہنمائی دی گئی. وہاں یہ بھی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نہیں کی تھی اور وعدہ بھلا دیا تھا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا, فرشتے بھی آئے تھے تمہاری مدد کو, پہلے ہی حلے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے, اور تم ان کو تہ تیغ کرنے لگے، قتل عام کر رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے تم اور ان کے تم تعاقب میں تھے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، غلطی تو تمہاری ہے، جب تم نے نظم میں ڈھیل دکھائی۔ اب یہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، یہ واقعہ تو کم سے کم غزوہ احد کا سب کو معلوم ہے، وہ جو ایک پہاڑی درے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو معین کیا تھا اور کہا تھا یہاں سے قدم نہیں لانا، اور وہ 35 چھوڑ کر آگئے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو تو فتح ہو رہی ہے۔ جب تم نے وہاں پر ڈھیل دکھائی ہے اور عصیان کا معاملہ کیا، نافرمانی کی، انڈسپلن، ہائیلی انڈسپلن، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر مزہ چکھایا۔ لیکن ہوا کیا، بھارت 70 مسلمان شہید ہوئے، وقتی طور پر شکست کا سامنا ہوا۔ غزوہ بدر کے نتیجے میں مسلمانوں کا مورائل کہاں سے کہاں پہنچا ہوا تھا، اور اس کا جو ہے، اور غزوہ احد یقیناً اس کے بعد اس کا ایک اینٹی کلائمیکس تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تسلی بھی دی گئی عنایات کے اندر، اور ساتھ ہی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں ان شہادتوں کا۔ فرمایا ھذا بیان للناس، ویسے تو یہ سارا ہی مقام پڑھنے کا اور اس رکو کو تو میں پورا مطالعہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ ھذا بیان للناس وھدى وموعظۃ للمتقین، کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، یہ جو رہنمائی تمہیں دی جا رہی ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، بیان ہے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے، بالخصوص متقین کے لیے۔ نصیحت اور ہدایت ویسے تو سب کے لیے ہے، فائدہ کون اٹھائیں گے جو متقین ہیں۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، اور دیکھنا، ہرگز ہمت مت ہارنا اور رنجیدہ مت ہونا۔ حزن، حزن و ملال، افسوس، پریشانی، وہ جو پھر ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے انسان، اس کی نوبت نہ آنے پائے، گھبراؤ مت، ہمت مت ہارو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، یہاں یہ بہت عظیم آیت آئی ہے قیامت تک کے لیے، جس میں ہمارے لیے بشارت ہے، بالآخر تم ہی غالب ہو کر رہو گے اگر واقعی مومن ہوئے۔ مسلمانوں کا غلبہ دنیا میں، غلبہ اور اقتدار اور سربلندی، وہ کس کے ساتھ مشروط ہے؟ حقیقی ایمان۔ حقیقی ایمان وہ ہوتا ہے کہ اس کا عمل بھی بتا رہا ہو کہ واقعی اللہ پر اور آخرت پر رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ والا ایمان۔ یہ نہیں کہ صرف زبان کی نوک پر ہو، وہ تو اس وقت 2.25 مسلمان ہیں جن کی زبان کی نوک پر ہے یہ کلمہ۔ حقیقی ایمان، انہی جو ہے 2.25 کے اندر یہ پرویز مشرف بھی ہے، اور یہ سارے ہیں جو اس وقت ابلیسی قوتوں کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، تمام 57 اسلامی ملکوں کے جو رہنما ہیں۔ تو ان کنتم مومنین، سیدھی سی بات ہے، ایک ہی کرائیٹیریا ہے، فیصلہ کن یہ ہے، فیصلہ کن یہ چیز نہیں ہے کہ تم نے علم کتنا حاصل کیا، دنیاوی علم، ٹیکنالوجی کتنی حاصل کی، یہ سب سیکنڈری ہے۔ تمہارے پاس اسلحہ کتنا ہے، تمہاری تعداد کتنی ہے، ثانوی چیزیں، یہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گی، ایٹم بم بغل میں دبا رہ جائے گا۔ ہاں، سچا ایمان ہے تو تم ہی بالآخر غالب ہوگے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے یہ آیت آپ کو کہ نہیں؟ وہاں سے جو ہے دم دبا کے بھاگ رہا ہے امریکہ۔ بھارت ذلیل تو ہو گیا ہے، انتہائی شکست خوردہ ہے، کن کے ہاتھوں؟ جن کے پاس ٹیکنالوجی تھی، جن کے پاس پیسے تھے، جن کے پاس افراد تھے، تعداد اتنی تھی کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ شرما رہے ہوں کہ ان کے آگے کوئی جو ٹھہر نہ سکے، وہ تو چند ہزار تھے بیچارے۔ تو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ اپنی جگہ ایک بہت اہم آیت ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے، 139 نمبر آیت۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اے مسلمانوں، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے، 70 تمہارے شہید ہوئے ہیں، بہت سارے زخمی بھی ہوئے ہیں، ایک چرکا تو لگا ہے، تو ذرا غور کرو، فقط بس القوم قرح مثلہ، تو وہ جو تمہارے مقابل قوم ہے وہ قریش مکہ جو تمہارے دشمن ہیں انہیں بھی تو ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، ایک سال پہلے ان کے 70 بھی ختم ہوئے تھے اور ان میں ان کے بڑے بڑے سردار تھے اور وہ نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئے تھے. یہاں مسلمان نہتے نہیں تھے غزوہ احد میں، جنگی تیاری تھی، وہاں گئے تھے کسی اور مقصد کے لیے، نہتے گئے تھے، وہ تو اچانک کنفرنٹ کر دیے، وہ سب آ گئے سامنے، معلوم ہوا کہ ابو جہل جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر چلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر بھی دے دی اور اپنا منشا بھی بتایا کہ اب استقامت کا مظاہرہ یہی ہوگا مسلمانوں کی کہ اب اس سے جا کر لڑیں اور اللہ تعالیٰ مدد دے گا. تو بہرحال 70 ان کے بھی گئے تھے. تم اس وقت جو اتنے وہ ہو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو اور اس وقت صدمے سے نڈھال ہو، ظاہر بات ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کی کیفیت نہیں ہوگی، چند ایک کی بھی ہو تو قرآن مجید عمومی اصلاح کے لیے پھر اس کو جنرلائز انداز میں بات کرتا ہے، اور یہ بہرحال رہنمائی تو قیامت تک کے لیے نا ہمارے لیے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. یعنی اس میں ہو سکتا ہے کسی ایک مارکے میں مسلمان فتح بند ہو جائیں، کسی دوسرے مارکے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچے اور بظاہر شکست ہو، لیکن الٹیمیٹلی کامیابی کس کی ہے؟ وہ مسلمانوں ہی کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سی حیات ہے، 63 سال کوئی، اب آپ دیکھیے کوئی عمر تو نہیں ہے، بلکہ 61 سال کہنا چاہیے قمری اعتبار سے، لیکن اس میں کیا کچھ اللہ نے ان سے کام لیا ہے، کتنے غزوات ہیں، کتنے سرایا ہیں. اب غزوہ احد کے اندر معاملہ جو ہے وہ ایک ظاہری شکست کا ہوا، اور بہت سے ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو بڑی شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے. ایک جگہ پر آپ نے تبلیغ کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں حفاظ کو بھیج دیا تھا، 70 سے زیادہ حفاظ تھے، اور وہ سازش کے تحت لوگ لے گئے تھے اور جا کے سب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دیکھنے پڑ رہے ہیں. غزوہ موتا جو ہو رہا ہے اس کے اندر حضرت زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے شہید ہو گئے، اس میں اور کتنے صحابی ہیں جو شہید ہوئے. یہ سارے واقعات اپنی جگہ، لیکن بالآخر غلبہ اور کامیابی تمہیں ہی ہوگی، اونچ نیچ بیچ میں ہوتی بھی رہے گی، ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، اور وہ مصلحتیں کیا ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ظاہر کر دے اللہ کے سچے اہل ایمان کون ہیں، وہی مقام عاشقی والے لوگ کون ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ظاہر کر دینا چاہتا ہے. اور کوئی زبان سے عشق کے بڑے دعوے کرتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے صفر ہوتا ہے، وہ بھی کھل جاتا ہے پھر. تو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ واضح کر دے ان لوگوں کو، کھول کر دکھا دے کہ جو حقیقتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان کے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور دوسری مصلحت اس میں کیا ہے کہ تم میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ شہداء بنا لے، اپنا گواہ بنا لے، مقام شہادت سے سرفراز فرما دے. یہ بھی تو ایک بہت اونچا منصب ہے، بہت اونچا مقام ہے، اور شہادت کی آرزو تو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات علی شعبۃ من النفاق، حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شخص کی موت آ گئی اس حال میں کہ نہ تو اس نے کبھی اللہ کی خاطر کسی جنگ میں غزوے میں حصہ لیا، اور نہ ہی کبھی اس کی آرزو اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ میں کسی جگہ جاؤں، کسی ایسی جنگ میں، اسلامی جنگ میں شریک ہوں اور اس کے اندر مجھے موت آئے اور شہادت کی موت نصیب ہو. کبھی کسی کے دل میں یہ آرزو بھی اگر پیدا نہیں ہوئی، فقط مات علی شعبۃ من النفاق، وہ تو ایک اعتبار سے ایک درجے کے نفاق پر مرا ہے، اس کی موت نفاق پر واقع ہو رہی، اس کا ایمان خالص نہیں ہے، اس میں نفاق کی آمیزش آ گئی. چنانچہ یہ ایک مقصد بھی ہے، بظاہر دنیا میں مسلمانوں کو بہت سارے شہید ہو رہے ہیں، نقصانات بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ خود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اس مقام پر پہنچا رہا ہے، مقام شہادت سے سرفراز فرما رہا ہے کہ جو اپنی جگہ مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، چنانچہ یہ ہیں وہ شہادتیں جو اپنی جگہ انتہائی پسندیدہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اس کے راستے میں شہادت ہو صحیح معنی میں, غلبہ اور اقامت دین کی جدوجہد میں یہ مقام ہمیں نصیب ہو. آخر میں فرمایا ام حسبتم من تدخلوا الجنہ, یہ بھی میرے اور آپ کے لیے قیام, قرآن تو ابدی پیغام ہے قیامت تک کے لیے. کیا تم سمجھتے ہو کہ بس جنت میں داخل ہو جاؤ گے, یعنی ٹھنڈے ٹھنڈے بڑے آرام سے چلتے ہوئے سہولت کے ساتھ بغیر کوئی اللہ کی راہ میں کوئی مشقت اٹھائے کوئی تکلیف اٹھائے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, حالانکہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا, دیکھا ہی نہیں ہے, یعنی اس کو کھولا نہیں پورے طور پر کہ کون ہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے. یہ آزمائشیں آتی ہیں تو لوگ نکلتے ہیں جہاد کرتے ہیں, اور اس یہی سچے ایمان کا ٹیسٹ یہ. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین, اور اللہ نے ابھی کھولا نہیں ہے ان کو بارے میں کہ جو واقعی صبر کرنے والے ہیں, یعنی اس طرح کے امتحانات آئندہ بھی آ سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے جو چیز واضح ہوگی کہ کون ہے جو مخلص ہیں اور واقعی اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اور کون ہے جو اس رستے میں سب سے بڑی تکلیف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے, اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس سے پہلے موت کی بڑی تمنا کرتے تھے. بعض لوگ بہت اس کی آرزو رکھتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, اور ایک خاص پس منظر یہ بھی ہے کہ غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر ہوا, اس میں صرف 313 مسلمان گئے تھے. وجہ بھی یہ تھی کہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جنگ ہونی ہے, یہ تو ایک اور مقصد کے لیے گئے تھے, قافلے کے پیچھے گئے تھے جو شام سے آ رہا تھا, اسی لیے تلواریں لے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی, اور نہتے جو ہیں وہ جا رہے ہیں. 313 افراد کے پاس کل 8 تلواریں تھیں. جب آپ ایسے کام کے لیے جا ہی نہیں رہے جہاں تلوار کی ضرورت ہو تو پھر لے جانے کی ضرورت کیا ہے. تو لیکن بعد میں وہ شکل بن گئی, اور پھر وہ غزوہ بدر ہوا ہے اور کفار کے ساتھ دو بدو مقابلہ ہوا ہے. تو جو لوگ رہ گئے تھے ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ خواہش کر رہے تھے کاش ہم بھی ہوتے, کاش ہم بھی ہوتے, ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوتی. تو فرمایا کہ تم بڑی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا, اور شہادت کی آرزو بھی کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ موت تمہیں آتی. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ, اب تم نے اس موت کو دیکھ لیا ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, کھلی آنکھوں سے تم دیکھ رہے تھے. یہ ہے اب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون انسان کی جو اندر جو کچھ پک رہا ہوتا ہے اور اس کے لاشعور تک کے اندر جو چیزیں انگڑائیاں لیتی ہیں ان سب سے تو وہ واقف ہے, لہذا وہ کھول کر بیان کر دیتا ہے کہ تمہاری اصل حقیقت یہ ہے. اور اب دیکھ لو کہ جب مار کا پیش آتا ہے تو اس وقت صورتحال کچھ اور ہوتی ہے, اور دور سے بیٹھ کر تمنائیں کرنا کچھ اور بات ہے, لیکن یہ اس کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ سچے اہل ایمان کا امتحان جو ہے اس طور سے بھی کرتا ہے, اور پھر انہیں مقام شہادت سے بھی سرفراز فرماتا ہے. سورہ احزاب کی بھی ایک آیت کا میں حوالہ دوں گا اس وقت. غزوہ احد کے بعد جو سب سے بڑا غزوہ ہے وہ غزوہ احزاب ہے, جسے ہم غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں. غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا, غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا, اور غزوہ خندق یا غزوہ احزاب 5 ہجری میں. اور اس غزوہ کے موقع پر عرب کی تمام قوتیں, یہود بھی اور قریش بھی اور غطفان کے قبائل بھی اور کہاں کہاں سے لوگ جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو کر آئے تھے. وہ ایک بہت بڑا الائنس بن گیا تھا, سب قوتیں اکٹھی ہو گئی تھی اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے, مدینہ کی طرف رخ کیا. بہرحال اس وقت بھی جو کیفیت تھی نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید اب یہ مسلمانوں کے لیے آخری ہی وقت آ گیا ہے, اتنی قوتیں اکٹھی ہو کر آ گئی ہیں کہ اب شاید بچنا ممکن نہیں ہے, اتنی بڑی تعداد میں لشکر آ رہے تھے. تو منافقین کا نفاق بھی ان کی زبان پر آ گیا, موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں, لیکن اس وقت سچے اہل ایمان کی کیا کیفیت تھی. منافقین کا صرف ایک جملہ میں کوٹ کروں گا، اس لیے کہ اسی سے واضح ہوگا کہ سچے ایمان کی بات، اہل ایمان کی کیفیت کیا تھی. منافقین نے کہا کہ ہم سے جھوٹے وعدے کیے گئے تھے، ہمیں تو مروا دیا، ہمیں کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں اور خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، یہاں تو ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، اور اب تو بچنا ناممکن ہے. کھل کر نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، جھوٹے وعدے. سچے اہل ایمان کیا کہہ رہے تھے کہ یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے. قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ہمیں تو کہہ دیا گیا تھا کہ بڑے سخت وقت آئیں گے. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور جیسے یہ آیت بھی سورہ آل عمران کی جو غزوہ احد کے فوراً بعد نازل ہوئی، بتایا گیا کہ ابھی تو بڑے سخت امتحانات آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ابھی جانچے گا. یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسوله، سچ کہا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، ہمارا ان کا ایمان اور مضبوط ہوا. چنانچہ وہاں پر قرآن مجید نے تبصرہ کیا، رجال صدقوا ما عهد الله علی، اہل ایمان میں وہ سچے اہل ایمان بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا اور اللہ کی راہ میں اپنی جانب قربان کر چکے ہیں. فمنهم من قضى نحبه، ان میں وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں. ومنهم من ينتظر، اور وہ بھی ہیں کہ جو منتظر ہیں کہ یہی مقام، یہ شہادت کا مرتبہ ہمیں بھی حاصل ہو. یہ ہے جو ان کے سچے اہل ایمان کی دلی کیفیت کو قرآن مجید وہاں بیان کر رہا ہے، سورہ احزاب میں، اس حصے میں جس میں غزوہ احزاب کی تفصیل ہے کہ سچے مسلمانوں کی تو یہ جذبات ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.